یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اپنی سلامتی اور توفیقات میں اضافے کے لیے صلوات بھیجیے گا. اللہم سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کے سلسلے سے ہماری گفتگو جاری ہے, اور جس طرح سے عرض کیا تھا کہ ہماری روش ترتیبی موضوعی رہے گی, یعنی ہم آیات کی ترتیب سے چلیں گے اور جہاں ضرورت محسوس کریں گے وہاں ذرا زیادہ ٹھہریں گے, موضوعاتی طور پہ اس مسئلے کو, اس موضوع کو کھولیں گے, پھر اس موضوع کو کلوز کریں گے اور پھر آیات کی ترتیب سے آگے بڑھ جائیں گے. آپ گھبرائیے گا نہیں کہ شروع کی آیات میں ہم زیادہ کیوں ٹھہر رہے ہیں. آگے بعض ایسی آیات ہیں جہاں ہم شاید زیادہ نہیں رکیں گے, جلدی وہاں سے گزر جائیں گے, لیکن ان آیات کے مسائل سنگین ہیں جس حصے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں. اس لیے ضرورت تھی کہ کچھ مسائل کو مومنین کے سامنے زیادہ بہتر طریقے سے بیان کرنے اور کھولنے کی کوشش کی جائے اپنی سلامتی کے لیے اور توفیق چاہنے کے لیے کہ کہنے والا والے کی زبان سے وہی چیزیں, وہی باتیں جاری ہوں کہ جو آپ کی اور ہماری دنیا اور آخرت کے بھلے میں ہوں, اور سننے والے بھی اس سے وہ چیزیں لے کر کے جائیں جو ان کی دنیا اور آخرت کے فائدے کی ہوں. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے گا. محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس آیہ مبارکہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے اور اپنے اختتام کے قریب ہے, اس میں پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. قرآت کے رول سے پڑھا جائے تو اناس بامامہم. فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جب ہر شخص کو, ہر گروہ کو, ہر ملت کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا, اور جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا, فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ, وہ دیکھیں گے, پڑھیں گے, مطالعہ کریں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر اس دن ظلم نہ کیا جائے گا. اس کو بیان کر کے ہم آخر تک فتیلہ تک پہنچے, لفظوں کو بیان کرتے چلے گئے, مفاہیم کو بیان کرتے چلے گئے, پلٹ کے آئے اس لفظ تک, بے امامہم. اور امامت کے موضوع پر ہماری کل کی گفتگو رہی. اسی حوالے سے آج جو عرائض پیش کرنی ہے وہ یہ ہیں کہ کچھ الہی مناسب ہیں, الہی عہدے ہیں جو پروردگار خود جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے, بشر کے بس میں نہیں ہے کہ بشر یہ جان سکے کہ عہدہ دار کون ہونا چاہیے الہی عہدے کا, کیونکہ اس کے لیے باطنی صفات کا جانچنا ضروری ہے. اور میں آپ کے باطن میں نہیں اتر سکتا, آپ میرے باطن میں نہیں اتر سکتے, ہم مل کے کسی تیسرے کے باطن میں, اندر اس کے دل میں, اس کے دماغ میں, اس کے وجود میں, اس کے نفس میں نہیں اتر سکتے کہ ہم اس کے اندر اور باہر کو کھنگال کے دیکھ سکیں کہ کہیں یہ تاریخ کے کسی حصے میں ظالم تو نہیں رہا, کہیں اس سے کوئی معصیت سرزد تو نہیں ہوئی ہے؟ کہیں اس کے وجود کے اندر شرک جلی یا شرک خفی تو نہیں پایا جاتا؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور ذمہ داری کو کہاں قرار دے، ہم نہیں جانتے، لہذا ہم امام کو متعین نہیں کر سکتے، اللہ تعالی متعین کرتا ہے۔ اب جب اللہ تعالی کسی بھی عہدے پر کسی کو متعین کرتا ہے تو وہ عہدے مختلف ہیں، الہی منصبوں کے لحاظ سے ممکن ہے ایک ہستی صرف نبی ہوں، نبوت کے علاوہ کوئی عہدہ ان کے پاس نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کوئی ایسی ہستی آئیں جو کہ رہی ہیں ہستیاں کہ جو نبی بھی تھے اور ساتھ کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے۔ ایک اور بھی ممکن ہے کہ کوئی ہستی نبی بھی ہو، رسول بھی ہو اور امام بھی ہو۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے، اور ان تینوں عہدوں کے ساتھ ساتھ دو اور عہدے بھی تھے، ابھی میں عرض کروں گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ہستی نبی نہ ہو، رسول نہ ہو، صرف امام ہو۔ تو الہی عہدوں کے اعتبار سے اس طرح کی تقسیم ممکن بھی ہے، رہی بھی ہے۔ اسی حوالے سے پہلے یہ والی آیت روایت پڑھ لیں، پھر پیچھے پلٹتے ہیں، ترتیب تبدیل کر رہا ہوں۔ کتاب شریف کافی کی روایت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، لما نزلت هذه الآية، جب نازل ہوئی یہ والی آیت، کون سی؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو قال المسلمون، مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، الست امام الناس کلہم اجمعین، کیا آپ تمام کے تمام لوگوں کے امام نہیں ہیں؟ اب وہ یہ چاہ رہے تھے پوچھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت بھی ہے، پہچان بھی ہے، اور من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، اس سے بھی بچ جائیں گے، یہیں کہ یہیں کام مکمل ہو جائے کسی طرح سے۔ فرمایا کہ انا رسول اللہ الی الناس اجمعین، میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، میرے بعد ائمہ آئیں گے، لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے امام ہوں گے، وہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے۔ یقومون فی الناس، لوگوں کے اندر قیام کریں گے، فیکذبون، لیکن ان کو جھٹلا دیا جائے گا، ان کی تکذیب کر دی جائے گی۔ ویظلمہم ائمت الکفر، جو کفر کی طرف لے جانے والے لیڈرز ہوں گے اور امام ہوں گے۔ اچھا، یہ سال گزشتہ بھی یہ لفظ میں نے یہاں پہ عرض کیا تھا، ابھی دوبارہ عرض کروں گا کہ امامت جو قرآن مجید کی نگاہ کے اندر ہے، وہ اصطلاح تھوڑی عام ہے، اس کا سرکل اور دائرہ تھوڑا وسیع ہے، یعنی اس میں دو طرح کی امامتیں آتی ہیں، اور دونوں طرح کی امامتیں آیات کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ہم لوگ جب بھی لفظ امام سنتے ہیں تو ہم جس فضا میں پروان چڑھے ہیں، ہمارے ذہن میں صرف معصوم امام آتے ہیں۔ قرآن مجید نے دو طرح کے امام بتائے ہیں، ایک معصوم امام جن کو ہم امام مانتے ہیں، اور ایک وہ جو ان کے مقابلے میں اپنا ایک پیرلل سسٹم لے کر چلنے والے لوگ ہیں۔ آپ اگر ابھی موجودہ نہ دیکھیں، پیچھے چلے جائیں، ذرا بات کہنا کرنا آسان ہو جاتا۔ ایک طرف جناب موسیٰ علیہ السلام لیڈ کر رہے ہیں قوم کو، ایک طرف فرعون ہے کہ جو لیڈ کر رہا ہے پیرلل میں، اپنا الگ سے اس نے نظام بنایا ہوا ہے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ تک لے کر کے چلا گیا تھا۔ ایک وقت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام لیڈ کر رہے ہیں، ادھر سے ایک ظالم حاکم ہے کہ جو اس نے اپنا پیرلل الگ سے سسٹم بنایا ہوا ہے. ایک زمانہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام لیڈ کر رہے ہیں قوم کو اور امام برحق ہیں, لیکن مقابلے میں ہمیں دکھائی دیتا ہے یزید. دونوں کے لیے لفظ امام استعمال کیا ہے قرآن مجید نے, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتَيْن يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. صحیح والے حق والے جو امام ہیں, معصوم امام ہیں, ان کے بارے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے. دوسری طرف وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتَيْن يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا کہ جو جہنم کی طرف دعوت دیتے تھے. تو یہ دو طرح کی امامتیں. یہی بات اس روایت کے اندر ہمیں دیکھنے کو یہاں پہ ہمارے سامنے موجود ہے. جو میرے اہل بیت میں سے امام ہوں گے وہ لوگوں کے اندر موجود ہوں گے, لوگوں کی امامت کر رہے ہوں گے, فَيُكَذَّبُونَ, لیکن ان کو جھٹلا دیا جائے گا. جو حقیقی امام ہیں, جو يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا والے امام ہیں, ان کو فَيُكَذَّبُونَ, جھٹلا دیا جائے گا. ظلم کون کرے گا ان کے اوپر؟ وَيَظْلِمُهُمْ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ, وہ جو دوسرے ائمہ تھے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ يدعون الى النار, جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلنے والوں کو دعوت دے رہے ہیں اور لے کر کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف اور آتش کی طرف, آگ کی طرف, وہ ظلم کریں گے حقیقی ائمہ پر. وہ کون ہیں؟ وہ ائمت الکفر ہیں, ائمت الزلال ہیں, گمراہی کے امام ہیں, لوگوں کو صراط مستقیم سے ڈائیورٹ کرنے والے امام ہیں. زلالت گمراہی کو کہتے ہیں. گمراہی یعنی گم راہی, راہ رستہ, رستہ گم کر دینا. یہ دوسروں کا رستہ گم کروا رہے ہیں کہ سیدھے رستے پہ نہ جاؤ, سائیڈ پہ چلو, زاویے سے چلو, اور جتنا زاویہ ہوگا اس زاویے والے رستے پہ جو جتنا سرعت اور اسپیڈ کے ساتھ جائے گا, وہ زاویہ شروع میں تو تھوڑا ہوتا ہے, جیسے جیسے انسان آگے چلتا چلا جاتا ہے صراط مستقیم سے فاصلہ, اس کا ڈسٹنس بڑھتا جاتا ہے. وَأَشْيَاؤُهُمْ, اور ان کے پیروکار بھی, شیعہ سے یہ لفظ ہے, ان کے بھی شیعہ ہیں, ان کے ماننے والے بھی ہیں, تو وہ خود بھی اور ان کے ماننے والے بھی معصوم اماموں پر ظلم کریں گے. اب دیکھیں دو کیٹیگریز بنتی ہیں یہاں پہ. فَمَنْ وَالَاهُمْ, جو میرے اہل بیت میں سے اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ امام ہیں, فَمَنْ وَالَاهُمْ, جو ان کی ولایت کے تحت آ جائے گا, ان کی ولایت کو قبول کر لے گا. وَاتَّبَعَهُمْ, دو دن سے ہم اس نقطے پر بات کر رہے ہیں, اتباع بھی کرے گا, ان کی ولایت میں آ جائے گا, ان کی اتباع کرے گا, یا ان کا اتباع کرے گا, ان کی پیروی کرے گا, ان کی بات مانے گا, ان کے پیچھے چلے گا. وَصَدَّقَهُمْ, ان کی تصدیق کرے گا. اوپر دیکھیں آپ یہاں پہ یہ لفظ فَيُكَذَّبُونَ, جھٹلانے کا لفظ ہے. جھٹلانا دوسروں کی طرف سے ہے, ماننے والوں کی طرف سے جھٹلانا نہیں ہے, تصدیق ہے. یہ سچے امام ہیں, سچائی کا معیار امام ہے, اور پیروکار ان کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے. آقا ارشاد فرما رہے ہیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم, کہ جس نے ان کی ولایت کو قبول کیا, جس نے ان کی اتباع کی, جس نے ان کی تصدیق کی. تصدیق کیا ہے؟ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں بس وہی سچ ہے. اگر احرام کھول رہے ہیں اور جانے کی دعوت دے رہے ہیں حج کو چھوڑ کے, تو اس وقت اگر کوئی سچا ہے, کوئی صادق ہے, تو وہ بس حسین ابن علی ہیں. اس وقت بس یہی حق ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. اگر امام حسن علیہ السلام صلح کر رہے ہیں تو سچا پیروکار وہ ہے جو ان کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہاں جو فیصلہ انہوں نے کر دیا بس وہی فیصلہ صحیح ہے. ان لوگوں کے بارے کیا فرمایا؟ فہوا منی, آخری رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ, فہوا منی. یہ منیت یہ منیت جناب سلمان کا عہدہ ہے، یاد رکھیے گا، سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن جناب سلمان کو یہ عہدہ دے کے دروازہ بند نہیں کیا گیا، دروازہ قیامت تک کے لیے کھول دیا گیا۔ حوصلہ سلمانی حوصلہ چاہیے اس کے لیے۔ کام تین ہیں، ولایت کو قبول کرنا، پیروی کرنا، ان کی تصدیق کرنا۔ اگر یہ کام صحیح طریقے سے کوئی انجام دے دے گا تو جناب سلمان کے پیچھے پیچھے اس سائیڈ پہ چلنے کا، ان جیسا کون بن سکتا ہے جناب سلمان جیسا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ لیکن اتنا تو پتہ ہے کہ وہ گئے کس طرف ہیں، تو ہم بھی اس طرف چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے۔ فہو منی کی منزل پر انسان فائز ہو سکتا ہے۔ ومعی، میرے ہمراہ ہوگا، ایک سفر کی ہمراہی سے صدیاں لوگوں کو اس ہمراہی کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے اور آئندہ بھی کروائی جاتی رہے گی۔ ایک سفر میں بھی اگر کوئی ساتھ ہو تو اس ہمراہی کا کتنا کریڈٹ لیتا ہے انسان۔ آقا خود فرما رہے ہیں کہ فہو منی، وہ مجھ سے ہوگا، ومعی میرے ہمراہ ہوگا، وسیلقانی بہت جلد وہ میرے سے ملحق ہو جائے گا، میرا لکا، میری ملاقات اس کو حاصل ہو جائے گی۔ کیا عظیم عہدہ ہے۔ دوسری طرف آئیے، الا ومن ظلمہم وکذبہم، جان لو جس نے ان معصوم اماموں پر ظلم کیا، ان کی تکذیب کی، جھٹلایا ان کو، فلیس منی، میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سارے تعلقات قیامت کو کٹ جائیں گے، یاد رکھیے گا، باپ کا بیٹے سے تعلق کٹ جائے گا، بیٹے کا باپ سے تعلق کٹ جائے گا، ماں کا بیٹے سے، بیٹے کا ماں سے، بیٹی کا ماں باپ سے، ماں باپ کا بیٹی سے، بھائی بہن، بہن بھائی، بھائی بھائی بہن بہن، سب تعلقات، سب رشتے منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا۔ وہ ماں جو سو نہیں سکتی اپنے بچے یا بچی کی تکلیف پہ، اس ماں کو وہاں صرف اپنی فکر ہوگی، بچے کی نہیں فکر ہوگی اس کو۔ قیامت میں سارے ریلیشنز کٹ جائیں گے۔ ایک ریلیشن اور رشتہ ہے، انا و علی اباوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اگر بیٹے خود کو آک نہ کر لیں اس رشتے سے اور بیٹے بن کے رہیں، تو یہ وہ واحد رشتہ ہے، یہ ولایت والا واحد رشتہ ہے کہ جو وہاں پر بھی برقرار ہوگا۔ اور اس رشتے سے کٹ جائیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے آئمہ پر ظلم کیا، آئمہ کی بات کی تکذیب کی اور جھٹلایا۔ فلیس منی، کاٹ رہے ہیں رشتے کو، اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ولا معیا، میرے ساتھ بھی نہیں ہوگا، میری ہمراہی اس کو حاصل نہیں ہو سکے گی۔ وہ انا منہ بری، ان براءت، تبرہ کا لفظ سنا ہے آپ نے اور ہم نے؟ ہم نے نہیں سنا تھا، اور کس نے سنا ہے؟ تولہ اور تبرہ دونوں اس روایت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تولہ دیکھیے، فمن والا ہم، جس نے تولہ اختیار کیا، یعنی ان کی ولایت کو اختیار کیا، اور دوسرے جملے میں دیکھیں تبرہ براءت، انا منہ بری، جو آئمہ کی تکذیب کرنے والے ہیں میں ان سے براءت کا اعلان کرتا ہوں، میں ان سے دور ہوں، میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں، قطع تعلق، فاصلہ، گیپ، رشتہ کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ۔ آقا تبرہ فرما رہے ہیں یہاں پہ۔ اب ہم واپس چلتے ہیں، جو میں نے ترتیب بدلی تھی، دوسری روایت، لیکن ایک صلوات کے ساتھ شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے عہدوں کا ذکر ہوا، امامت کا ذکر ہوا، لیکن یہ بات واضح نہ ہو سکی کل تک کی گفتگو میں، کہ یہ عہدہ امامت لیولز کے اعتبار سے نبوت، رسالت، خلت، عبودیت، امامت، یہ سارے برابر ہیں، اوپر نیچے ہیں، کیا ترتیب ہے ان عہدوں کی؟ یہ بات اہم ہے. کتاب شریف کافی کی روایت ہے. ابھی اتنا وقت نہیں ہے ہمارے ان چند شبوں کے اندر کہ کتاب کافی کے بارے بات کی جائے کہ یہ کیسی کتاب ہے، بہار الانوار کے بارے بات کی جائے کہ یہ کیسی کتاب ہے، لیکن حق بنتا ہے کہ ہماری محفلوں میں ان کتابوں کے بارے مسئلہ کھولا جائے اور بیان کیا جائے، ان کی اتھینٹیسٹی کے بارے میں بیان کیا جائے، ان کی خصوصیات بیان کی جائیں کہ کیا خصوصیات ہیں کتاب کافی کی، کیا خصوصیات ہیں بہار الانوار کی، کیا خصوصیات ہیں کتب اربعہ کی، اصول اربعہ و مئہ کیا ہوتے ہیں، ان سب باتوں کو کھولنے کی ضرورت ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ بہت عظیم کتاب سے عظیم روایت ابھی آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، کتاب شریف کافی. اور روایت کن کی ہے؟ چھٹے آقا اور مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے اتخذ ابراہیم عبدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبد اخذ کیا، عبد بنایا، عبد قرار دیا، عبودیت کے عہدے پر ان کو قبول کر لیا کہ ہاں یہ میرے عبد ہیں. قبل ان یتخذہ نبیا، اس سے پہلے کہ پروردگار ان کو نبوت کے عہدے پر فائز قرار دیتا اور نبی بناتا. ترتیب سمجھنی ہے آپ نے، ایک ایک جملے نے ہمیں ترتیب بتانی ہے. جب یہ پانچوں جملے ہم پڑھ لیں گے فائنل ترتیب آپ کے پاس آ جائے گی. عبودیت، نبوت، رسالت، خلت، امامت، ان کی ترتیب دیکھیے گا. سب سے پہلے اس روایت کی روح سے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس عہدے پر فائز ہوئے وہ عہدہ عبودیت ہے، عبداللہ بنے. اس کے بعد نبی اللہ بنے، اللہ کے نبی بنے. پھر ارشاد ہمارے آقا کہ وَأَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا. قبل ان یتخذہ رسولا، اس سے پہلے کہ اللہ ان کو رسول بناتا. پہلے عبد پھر نبی. تیسرا جملہ وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ رَسُولًا، اللہ نے ان کو رسول بنایا. قبل ان یتخذہ خلیلا، اس سے پہلے کہ اللہ ان کو خلیل بنائے پروردگار ان کو رسالت کے عہدے پر لے کر کے آیا. تین عہدے ہو گئے، پہلے عبد بنے، اس کے بعد نبی بنے، اس کے بعد رسول بنے. چوتھا جملہ وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَجْعَلَهُ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا، خلیل اللہ کا عہدہ عطا کیا اس سے پہلے کہ ان کو امام قرار دیتا، امام جعل کرتا. اتخذ یہ لفظیں چل رہی تھیں یا یہ لفظ چل رہے تھے، امامت کی جیسے ہی بات آئی جعل کا لفظ آ گیا یہاں پہ. یجعلہ اماما، خلیل بنایا اس سے پہلے کہ عہدہ امامت پر فائز کرتا، باقی سب عہدوں سے ہٹ گیا اب یہ لفظ. اس کے بعد فرمایا فلما جمع له الاشیاء، یہ ساری چیزیں جب ان کے پاس جمع ہو گئیں، عبد پہلے تھے ساتھ میں نبی بھی بن گئے اس کے بعد رسول بھی بن گئے. اچھا کل عرض ہوا تھا کہ یہ سارے عہدے امتحانوں کے بعد ملے ہیں، امتحان سے گزرے تو عبد بنے، پھر اس کے بعد ایک اگلے لیول کا امتحان دیا تو نبی بنے، پھر اگلے لیول کا امتحان دیا تو رسول بنے، پھر اگلے لیول کا امتحان دیا تو خلیل بنے، اس کے بعد اگلے لیول کا امتحان دیا تو امام بنے، اور وہ آخری امتحان سخت تھا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا امتحان تھا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ عہدہ امامت رسالت سے چھوٹا عہدہ ہے، نبوت سے چھوٹا عہدہ ہے، تو اس کی مثال اسی طرح سے لیجئے کہ ایک شخص نے کورس کیا, پڑھائی کی, ایف ایس سی کر لی, انٹرمیڈیٹ پاس کر لیا, اس کے بعد آگے پڑھائی کی, اس نے امتحان دیا تو گریجویٹ ہوا, پھر اس نے اس سے آگے پڑھائی کی, امتحان دیا تو ماسٹرز کیا, اس کے بعد اس نے مزید پڑھائی کی, امتحان دیا, ایم فل لیول پہ پہنچا, اس کے بعد مزید امتحانات دیے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اس شخص نے. اب ترتیب تو یہ چل رہی ہے کہ پہلے امتحان کے بعد عبد بنے, پھر نبی, پھر رسول, پھر خلیل. جب پہنچ گئے ایم فل پہ, اب امتحان دیا اور امتحان کے بعد ڈگری دے دی گئی بیچلر کی. ایم فل کر چکے ہیں, ایم فل کے بعد اگلی پڑھائی کر چکے ہیں, اب اس پڑھائی کا امتحان دے رہے ہیں, امتحان دینے کے بعد سند مل رہی ہے بیچلر کی. یا مثلا ایک شخص نے ایم فل کر لیا ہے اور اس کو اب بھیجا جائے کس کے پاس, بی اے کے استاد کے پاس. نہیں, یہ نہیں ہوتا, نہ اس استاد کے پاس بھیجا جاتا, نہ سند پیچھے والی دی جاتی ہے, آگے کی دی جاتی ہے. خیر واپس آئیے یہاں پر. فلما جمع لہ الاشیاء, جب یہ سارے کے سارے عہدے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے, اکٹھے ہو گئے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قال انی جاعلک للناس اماما, میں آپ کو لوگوں کے لیے امام جعل کر رہا ہوں, امام قرار دے رہا ہوں. اللہ جب عہدہ دیتا ہے لفظ جعل استعمال کرتا ہے وہاں پر. اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس عہدے کی عظمت کو جب دیکھا تو دعا کی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي, پروردگار کیا میری ذریت میں بھی یہ عہدہ آگے شفٹ ہوگا؟ فرمایا, کالا لا ینال وحد الظالمین, ظالموں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. کل تفصیل سے اس پہ بات ہو چکی. کالا علیہ السلام, یا لا یکون صفیح امام متقی, متقی لوگوں کا امام کوئی صفیح نہیں ہو سکتا. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ایک دو نقطے تھے ذہن میں لیکن میں ان کو سکپ کر رہا ہوں. یہ آیہ مبارکہ دیکھیے, آقا ارشاد فرما رہے ہیں, چھٹے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. مومنین تھے سامنے, امامت کو ماننے والے لوگ تھے, ان سے ارشاد فرمایا کہ انتم واللہ علی دین اللہ, اللہ کی قسم تم دین خدا پر ہو, یعنی تم صحیح دین خدا کے پیروکار ہو. ثم تلا, اس کے بعد تلاوت کی اس آیہ مبارکہ کی, یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. یا بعض نے اس کا ترجمہ یوں کیا, مانا امام کے ذریعے پکارا جائے گا, امام سے کہا جائے گا کہ بلائیں اپنی امت کو. دونوں طرح سے مانا ہے, دونوں طرح سے صحیح ہو سکتا ہے, مسئلہ نہیں ہے. یا امام سے کہا جائے گا امت کو پکاریں, تو بے امامہم با جو ہے یہاں پہ آلت کے معنی میں استعمال ہوگی. اگر با جو ہے یہاں پہ مصاحبت کے معنی میں ہو تو پھر وہی معنی ہے جو ہم پہلے سے کر کے آ رہے ہیں کہ امام کے ساتھ پکارا جائے گا. ثم قال, پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں, وہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جن سے فرما رہے تھے کہ آپ صحیح دین پر ہیں, ان سے فرمایا کہ علی امامونا, مولا کائنات ہمارے امام ہیں, وہ رسول اللہ امامونا, اور اللہ کے رسول ہمارے امام ہیں. کل بھی یہ بات ہوئی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے عہدے پر فائز ہیں. رسول اللہ امامونا, کم من امام یجی او یوم القیامہ, کتنے ہی ایسے وہ لیڈرز ہوں گے کہ جو قیامت کے دن آئیں گے, یل انو اصحابہ و یل انو نہو, وہ جو کل ایک منظر کشی یہاں پہ کی تھی, وہ پلٹ پلٹ کے اپنے اصحاب پر لعنتیں بھیج رہے ہوں گے, اصحاب آگے سے ان پر لعنتیں بھیج رہے ہوں گے. اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں, اعرف العلامہ, علامت کو پہچان لو. کتاب کافی کی پہلی جلد کی روایت ہے, 372 صفحے پر ہے, اعرف العلامتا, علامت سے مراد یاد رکھیے گا, علامت نشانی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر انسان اپنی ڈائریکشن سیدھی کرتا ہے. سائن بورڈ جس طرح سے ہوتے ہیں ان کو علامت کہا جاتا ہے عربی کے اندر. افراد کو, شخصیات کو بھی علامتیں کہا جاتا ہے. ایک معروف شاعر ہیں, انہوں نے علم کا لفظ علامت سے ہے. علم جب لگا ہوا ہوتا ہے کسی چھت کے اوپر, کوئی بھی پرچم لگا ہوا ہوتا ہے, وہ پرچم بتاتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی والوں کا گھر ہے, یہ نون لیگ والوں کا گھر ہے, یہ کسی اور جماعت والوں کا مثلا گھر ہے جو جماعت قید و بند میں ہے. یا مثلا اگر مذہبی کسی تنظیم کا پرچم لگا ہوا ہے, اور اسی طریقے سے اگر مولا کا علم لگا ہوا ہے تو دیکھ کے دور سے پتا چلتا ہے دوست دشمن سب کو, ان کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ مومنوں کا گھر ہے, اور مومنوں کا بھی دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ یہ کسی اپنے کا گھر ہے. علم یعنی علامت, نشانی, اس سے پتا چلتا ہے کہ کس کا پرچم اٹھایا ہوا ہے. افراد بھی علامت ہوا کرتے ہیں. ایک شعر ہے ان کا معروف شہریار کا. شہریار فارسی شاعر تھے, بہت معروف شاعر تھے. ایک پوری داستان ہے ان کے اس کلام کی, جو خود مولا نے ان کو بلا کے ان سے سنا تھا. پھر آیت اللہ مرشی نجفی کے خواب میں آئے, مولا نے مولا کو خواب میں دیکھا اور پورا کلام اس طریقے سے. پھر شہریار کو بلایا آیت اللہ مرشی نجفی نے, اور شہریار آئے اپنے وطن سے سفر کر کے کہ مرجع تقلید نے مجھے بلایا ہے. تو انہوں نے کہا شہریار یہ تمہارا کلام ہے؟ علی اے ہما یہ رحمت تو چے آیتی خدا را. اے علی اے ہما, رحمت کے ہما, آپ خدا کی کیسی آیت ہیں کہ بما سوا فکندی ہمیں سایہ یہ ہمارا, کہ آپ نے ما سوا اللہ پر اللہ کی رحمتوں کا سایہ پھیلا دیا. تو شہریار کہتے ہیں کہ میں نے ہی یہ شعر کہے ہیں, لیکن آپ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے اپنے گھر میں بھی ابھی تک کسی کو یہ شعر نہیں سنائے. تو انہوں نے فرمایا کہ خواب میں نجف اشرف میں حرم میں میں حاضر تھا, مولا تشریف فرما تھے, عرب شعراء تھے مولا کے گرد, اور عرب شعراء اپنا کلام پیش کر رہے تھے. مولا نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا شہریار کہاں ہے, اس کو بلاؤ. اور پھر آپ کو بلایا گیا وہاں پر, آپ نے جو کلام وہاں پہ پیش کیا تھا وہ مجھے یاد رہ گیا تھا, وہ یہ تھا. جب شہریار نے پوچھا یہ کب آپ کو خواب آیا ہے اور ٹیلی کی تاریخیں, تو وہ وہی رات تھی جس رات میں شہریار نے یہ کلام لکھا تھا. من قال فینا بیت شعر بن اللہ له بیتا فی الجنہ. جو ایک شعر ہمارے لیے کہے گا, شعراء اگر تشریف فرما ہے تو ان کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ ایک شعر کے بدلے میں, ایک بیت کے بدلے میں جنت میں ایک بیت. بیت یہاں پہ شعر کے معنوں میں وہ جو دو سطریں ملتی ہیں ایک بیت بنتا ہے, اور دوسرا بیت کا معنی گھر ہوتا ہے. جو یہاں بیت کہے گا اللہ وہاں پر ایک بیت اس کے لیے بنائے گا. یعنی ہر ہر شعر پہ ایک بیت ہے, ایک گھر ہے جنت کے اندر. شعراء نے نہیں معلوم جنت میں کتنے گھر ابھی تک بنا لیے ہوں گے. علی اے ہما یہ رحمت تو چے آیتی خدا را, کہ بما سوا فکندی ہمیں سایہ یہ ہمارا. دل اگر خدا شناسی ہمیں در رخ علی بین. اے دل اگر خدا کو پہچاننا چاہتے ہو چہرہ علی کی زیارت کر لو. بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را, خدا کی قسم میں نے علی کے ذریعے سے خدا کو پہچانا. جو جو خدا کو پہچاننا چاہتا ہے وہ علی کو پہچانتا چلا جائے, علی خدا کو پہچانوا دیں گے. وہیں پر یہ لفظ علامت سے مجھے یہ سارا یاد آیا اور ذہن کہاں سے کہاں گیا. اسی میں ایک شعر ہے, ایک وہ ہے کہ بے جزز علی کھے گوید بے پسر کے قاتل من, چو اسیر توست اکنون بے اسیر کن مدارا. علی کے علاوہ کون کہہ سکتا ہے اپنے بیٹوں کو کہ یہ میرا قاتل ہے, آپ کا اسیر ہے ابن ملجم. چونکہ اسیر ہے, اسیر کے ساتھ اتنا ہی پیش آئیں, تجاوز نہ کریں, جتنا اس نے کیا ہے بس اتنا. اس کے ساتھ شربت بھی پیش کرنے کا کہا تھا. شہریار کہتے ہیں کہ علی کے علاوہ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے. وہیں پر کہتے ہیں کہ بے جزز علی کی آرد پھسری ابو العجائب. علی کے علاوہ ابو العجائب بیٹا کون دنیا کو دے کے جا سکتا ہے؟ اب امام حسین علیہ السلام کا اور کربلا کا تذکرہ. بے جزز علی کی عورت پسری ابو العجائب. عجائب و غرائب تخلیق کرنے والا انسان, ایسا بیٹا, ابو العجائب بیٹا کون سوائے مولا کائنات کے دنیا میں لے کر آ سکتا ہے کہ علم کند بے عالم شہداء کربلا را, جو شہداء کربلا کو دنیا والوں کے لیے علم بنا دیں, علامتیں بنا دیں کہ اگر تا قیام قیامت کوئی سراغ پانا چاہتا ہے حق کا, حقیقت کا, اور خدا کا, اور رسول اللہ کا, اور دین اور شریعت کا, تو یہ 72 علامتیں نصب کر دیں جس شخصیت نے, اس شخصیت کو کہتے ہیں حسین ابن علی, اور جو حسین ابن علی کا بھی باپ ہو اس کو کہتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ خود بھی علامتیں اور ان کے ہاتھوں پروان چڑھنے والے بھی علامتیں. اعرف العلامہ, علامت کو پہچان لو. فاذا عرفتہ, جب تم نے علامت کو پہچان لیا, یعنی امام کو اور امامت کو پہچان لیا, ولایت کو پہچان لیا, تو لم یزرک, پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تقدم ھذا الامر اور تاخرا, کہ چاہے امام کا ظہور جلدی ہو جائے, چاہے امام کا ظہور دیر سے ہو, چاہے یہ امر جلدی قائم ہو جائے, چاہے یہ امر دیر سے قائم ہو جائے, تمہارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا, چونکہ تم علامت کو پہچان چکے ہو, تم صحیح ڈائریکشن پہ ہو, تم صحیح جگہ کھڑے ہو, تمہارا موقف صحیح ہے, تمہارا خیمہ صحیح ہے, تم جس پرچم کے نیچے ہو وہ پرچم صحیح ہے. ان اللہ عز و جل یقول, اللہ ارشاد فرماتا ہے, یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. اسی آیت سے ایک نتیجہ لے رہے ہیں, یہ ابھی تک کی جو گفتگو تھی ہماری کل تک یہ بات نہیں آئی ہوئی تھی اور یہ بات ضروری تھی, اسی لیے آج اس پر دوبارہ وقت لگایا. ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت کو یہ ارشاد ہو رہا ہوگا کہ یوم ندعو کل اناس, آپ اس آیت کی اہمیت دیکھیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک, کتنی روایات ہیں جس میں اسی آیت کو ایکسپلین کر رہے ہیں الگ الگ زاویوں سے, پلٹ پلٹ کے الگ الگ طریقوں سے. اب یہ ایک نیا طریقہ دیکھیے, نیا انداز دیکھیے, نیا جلوہ دیکھیے اس آیت کا. جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم, تو فمن عرف امامہ, جس نے اپنے امام کو پہچانا ہوگا, معرفت امام پا چکا ہوگا, کمن کان فی فستات المنتظر علیہ السلام, وہ ایسا ہوگا جیسے خیمہ حضرت حجت میں قرار پایا ہو وہ شخص. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اپنے گھر میں رہ رہا ہے اگر علامت پہچان چکا ہے, اپنے گھر میں رہ رہا ہے, روایت کہہ رہی ہے کہ گویا وہ امام کے خیمے میں رہ رہا ہے, کیتھولک کے اس لان میں اس خیمے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, اگر علامت کو پہچان چکا ہے, یہ روایت کہہ رہی ہے وہ امام کے خیمے میں جی رہا ہے. اگر تپتی دھوپ میں کسی صحرا میں ہے لیکن علامت کو پہچانتا ہے, یہ روایت کہہ رہی ہے وہ امام کے خیمے میں جی رہا ہے. خیمہ امام, خیمہ امام کی وسعت کا اندازہ لگائیے, یہ کائنات خیمہ امام ہے, وہ جہاں بھی ہو خیمہ امام میں ہے, گھر میں ہے تو خیمہ امام میں ہے, مصلی عبادت پر ہے تو خیمہ امام میں ہے, اگر وہ مسجد میں ہے تب فستات المنتظر میں ہے علیہ السلام میں, اگر وہ راہ چل رہا ہے تو امام کے خیمے میں ہے, اگر کوئی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو امام کے خیمے میں ہے, اگر بیوی بچوں کی خدمت کر رہا ہے تو امام کے خیمے میں ہے, بیوی شوہر کی خدمت کر رہی ہے, بچوں کی تربیت کر رہی ہے تو امام کے خیمے میں ہے, اگر کاروبار کے اندر اس وجہ سے ایمانداری سے پیش آ رہا ہے کہ چونکہ میں علامت کو پہچان چکا ہوں اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے ایمانداری سے پیش آنا ہے, وہ اپنی دکان پہ یا اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ روایت کہہ رہی ہے وہ امام کے خیمے میں سانسیں لے رہا ہے. پروردگار آپ کو اور ہم سب کو امام کے خیمے میں جینے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجئے گا اس دعا کی قبولیت کے لیے. ایک اور روایت اسی کی طرح کی میں پوری نہیں پڑھوں گا یہاں پہ، یہی آیت دیکھیے یوم ندعو کل اناس بامام، یہ بھی کتاب کافی میں چھٹیا کا اور مولا سے روایت ہے. اب یہاں وہاں پر تھا علامت کو پہچانو، یہاں پر اس علامت کو واضح کر دیا، اعرف امام کا، اپنے امام کو پہچانو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے پہچان لیا اپنے امام کو تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا، ضرر نہیں ہوگا کہ یہ امر جلدی ہو جائے یا دیر سے ہو. جس نے پہچان لیا اپنے امام کو اس کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا اس سے پہلے کہ یہ امر صاحب امر آ جائیں، کان بمنزلت من کان قائدا فی عسکرہ، وہ ایسا ہی ہے کہ امام کے عسکر کے اندر. عسکر سمجھتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کو، عسکری کیوں کہتے ہیں؟ وہ فوجی ایک چھاونی تھی، یعنی جہاں پر فوج جمع ہوتی ہے. فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے شخص جو امام کی فوج میں رہ رہا ہو. ہم کہتے ہیں نا پروردگار ہمیں امام عصر علیہ السلام کے لشکر کا مخلص سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، روایت یہی کہہ رہی ہے کانا قائدن فی عسکرہ، جہاں سارے فوجی بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کریں وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. لا بل، نہیں نہیں، اس سے آگے کی بات ہے. لشکر تو الگ ہوتا ہے نا، مرکز میں امام کا خیمہ ہوتا ہے، لشکر تو ارد گرد بکھرا ہوا ہوتا ہے، کوئی میمنا، کوئی میسرا، کوئی قلب لشکر، اور ایک وہ مرکز ہوتا ہے کہ جہاں خود امام تشریف فرما ہوتے ہیں. فرمایا کہ نہیں نہیں، لشکر میں نہیں، اس سے آگے کی بات ہے. لا بل بمنزلت من قعد تحت لوائه، ایسا ہے کہ جو جہاں پرچم لگا ہوا ہوتا ہے وسط کے اندر، اس پرچم کے نیچے بیٹھا ہوا ہے وہ شخص. اور بعض نے یہ کہا کہ اس روایت میں یہ بھی ہے بمنزلت من استشهد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بستر بیماری پر مرا ہے، امام کو پہچانتا تھا. روایت کہہ رہی ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کسی غزوہ میں گیا ہو اور وہاں پہ شہید ہوا ہو. یہ مقام ہے، بستر بیماری پر مر گیا شخص لیکن امام کو پہچان کے مرا ہے. ایک آخری روایت اور پھر تھوڑا سا جو کل نقشہ آپ کو دکھایا تھا اس پہ تھوڑی سی بات آج آگے بڑھائیں گے. یہ روایت ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جو محسوس کرتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ مومنوں کے بارے میں اس کے دل کے اندر کوئی تنگی تو نہیں ہے، اس کے معیارات ضرورت سے زیادہ سخت تو نہیں ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا، ہم لوگوں کا معیار ہم نے لینا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے. علامت کون ہے؟ رستہ دکھانے والی علامت امام ہے. ہم نے اپنی علامتیں الگ سے بنا لی ہیں، اپنی نشانیاں الگ سے بنا لی ہیں، کسی اور رستے پہ نصب ہیں، ہم اس پہ چلے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح طرف چلے ہوئے ہیں، بعض اوقات ہم خطا کرتے ہیں. ہم پرکھ ہیں، اسی لیے قرآن کے یہ دروس رکھے جاتے ہیں، اسی لیے یہ سلسلے ہوتے ہیں کہ ہم پرکھیں، دوبارہ سے ریویو کریں اپنے عقائد کے بارے، اپنے نظریات کے بارے میں کہ کہیں کوئی خرابی تو نہیں ہو گئی اس کے اندر. یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اللہ کا وہ کلام ہے جو قرآن مجید نہیں ہے، قرآن کے علاوہ اللہ کا کلام ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل، یہ حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لأعذبن کل رعیۃ فی الاسلام دانت بولایت کل امام جائر لیس من اللہ. اچھا میں وقت کو دیکھ رہا ہوں، جو آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نقشہ دکھاؤں گا اور کچھ اسٹریٹجک پوائنٹس، اگر اجازت دیں تو اس کو کل پہ رکھیں، اسی روایت کا ترجمہ کر کے اور ہم اپنی گفتگو کو ختم کر دیں، چونکہ بہت سے لوگوں نے آگے کی کمٹمنٹس بھی ہوتی ہیں، جانا ہوتا ہے. اگر زندگی رہی تو اس ٹاپک پہ یہ گفتگو ہم تھوڑی شارٹ کر کے 40 منٹ کر کے اور آخر کے 10 منٹ ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پہ عرض کریں گے کچھ چیزیں کہ مسلم دنیا جو ہے اس کے پاس کیا کیا اسٹریٹجک پوائنٹس ہیں، کیا کیا چیزیں، اور نقشہ یہاں پر لا کے انشاءاللہ آج بھی میں لایا ہوں لیکن ابھی وقت کم ہے، بس اس روایت کا حق ادا نہیں ہو پائے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اس کا ترجمہ کریں اور پھر ہم اختتام تک پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دو طرح کی ولایتیں ہوتی ہیں، دو طرح کے پرچم ہوتے ہیں، دو طرح کے خیمے ہوتے ہیں، دو طرح کے فرنٹس ہوتے ہیں، درمیان میں ایک لکیر ہے. یہ لکیر کیسے کھینچی؟ یہ لکیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے کھینچی ہے. ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے. یہ روایت کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ نقطہ ضروری ہے، پوری تاریخ کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ درمیان میں ایک خط رہا ہے، ایک طرف حق، ایک طرف باطل، ایک طرف شیطان کے لشکر، ایک طرف انبیاء، ایک طرف فرعون، ایک طرف جناب موسیٰ علیہ السلام، ایک طرف نمرود، ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک طرف شیطان، ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا. اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ لکیر کبھی کم رنگ ہو جاتی تھی، مدھم پڑ جاتی تھی، مکس ہو جاتا تھا معاملہ، ادھر کا کون ہے ادھر کا کون ہے، مکس ہو جاتے تھے لشکر، کبھی پھر دوبارہ سے کچھ بہتر ہو جاتی تھی. اس لکیر کو زیادہ گہرا کھینچا ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے اندر. غدیر کے اندر اس لکیر کو کھینچ دیا اور کہا کہ یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر. اب بہت ہو گیا یہ جو مکس معاملہ چل رہا تھا. اچھا یہ اتنا بڑا چیلنج تھا شیطان کے لیے، اتنا بڑا چیلنج تھا کہ غدیر کے میدان میں وہ خود آیا ہوا تھا، وہ خود وہاں پہ ملاقاتیں کر رہا تھا، اس کے نمائندے، اس کے جو دیگر شیطان تھے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. جب اعلان ہو گیا تو اس کے دوسرے جو شیاطین، ظاہر ہے وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پاس پورا ایک جنات کا لشکر ہوتا ہے، شیاطین کا لشکر ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسانوں میں بھی اس کے نمائندے ہوتے ہیں. اچھا جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے اس پر طنز کیا کہ دیکھو ہو گیا اعلان ولایت کا، تم جو وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے، چونکہ روایت کے مطابق جناب آدم علیہ السلام سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، آدم علیہ السلام کی پشت میں نور محمد و آل محمد علیہ السلام تھا جو سبب بنا تھا کہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا تھا. یہ دشمنی اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور دیکھو یہ وہ وقت تھا کہ جس سے روکنے کے لیے تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، آج دیکھو اعلان ہو گیا ولایت کا. اور اس کے بعد وہ بولا نہیں ہے، وہ ناراض ہو کے وہاں سے چلا گیا. چند مہینے کے بعد وہ پھر آیا. اب میں کھول نہیں سکتا ساری بات، آپ کے ذہن پہنچ چکے. اور اب اس نے انہی چیلوں کو پھر بلایا کہ اب بتاؤ، اب بتاؤ. جب وہ ساری ڈائیورشن ہو چکی، تاریخی واقعہ ہو چکا، اس وقت اس کے چیلوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا کہ مان گئے تو واقعی ابلیس. یہ جتنی باتیں کہہ رہا ہوں یہ ہماری روایات کے اندر موجود ہیں، کتب سے کہہ رہا ہوں، اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. یہ تاریخی مارکہ ہمیشہ چلتا رہا ہے، شیطنت کی حق کے ساتھ جنگ ہمیشہ چلتی رہی ہے. قرآن مجید آیا اسی خط کو واضح کرنے کے لیے کہ ادھر حق ہے ادھر باطل ہے، اور قرآن مجید کو فرقان کہا. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان وہی جو اس خط کو مزید گہرا کرنے والا ہے، یعنی بتانے والا ہے، فرق قائم کرنے والا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. ستم یہ ہوا کہ غدیر کے بعد آخری اس نے پھر کوشش اپنی کی، آخری چال اس نے پھر چلی جس میں وہ ناکام ہے انشاءاللہ. پرچم حضرت حجت علیہ السلام کا ہی قائم ہونا ہے. کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، مدینہ سے کیا مکہ پھر کربلا. جن لوگوں نے غدیر کا پرچم، پرچم ولایت اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، قربانی یہ دینا پڑی کہ کربلا میں اس پرچم کو سربلند رکھنے کے لیے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کو اپنے بازو کٹانا پڑے. جن لوگوں نے اس خط کو دوبارہ مٹانے کی کوشش کی حق اور باطل کے، کربلا میں سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے خون کے ساتھ اس خط کو دوبارہ سے گہرا کر دیا، واضح کر دیا. یزیدیت بے نقاب ہوئی، شیطنت بے نقاب ہوئی۔ اب یہ خط درمیان میں ہے، ایک طرف باطل کے امام اور باطل کی ولایتیں ہیں، ایک طرف حق کے امام ہیں، حق کی ولایتیں ہیں۔ اب آئیے اس روایت کا معنی کرتے ہیں، اس حدیث قدسی کا، اس سینیریو کے اندر ارشاد ہوتا ہے، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے لَأُعَذِّبَنَّ، اگر جو عربی سمجھتے ہیں لام تاکید کے لیے ہے کہ ضرور میں یہ کام کروں گا، اس کے بعد نون بھی تشدید شد جس کے اوپر آئی ہوئی ہے، نون تاکید سکیلہ ڈبل تاکید کے لیے، ضرور بز ضرور کمانا دے رہی ہیں یہ دونوں چیزیں مل کے، لام اور نون، اور درمیان میں کیا ہے دو تاکیدوں کے بیچ میں، عذاب، عین زال اور بے عذاب، لأعذبن میں ضرور بز ضرور عذاب کروں گا، کل رعیت فی الاسلام، رعیت پبلک کو کہتے ہیں، ہم سب لوگ پبلک ہیں، عوام ہیں، جو مسلمان ہے، مسلم عوام کو میں ضرور بز ضرور عذاب کروں گا، دانت جو جھک گئے، بے ولایت کل امام جائرن، ظالم امام کے پیچھے، کسی ظالم لیڈر کے آگے اطاعت کر لی انہوں نے، ان کے آگے جھک گئے، سر جھکا دیا، لیس من اللہ، امام جائر کون ہوتا ہے، امام باطل کون ہوتا ہے، ڈیفائن کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس حدیث قدسی میں، لیس من اللہ، جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے وہ امام جائر ہے۔ اب یا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کسی کو بنائے گا، یا جن کو بنایا ہے وہ آگے کسی کو اپنا نمائندہ بنائیں گے، مولا کائنات مالک اشتر کو نمائندہ بنائیں گے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب مسلم ابن عقیل کو نمائندہ بنائیں گے، اور امام عاصم علیہ الصلوۃ والسلام علامتیں بتا کے اپنے نمائندے، عام نمائندے بنائیں گے، وہ سارے کے سارے ان کے تحت ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، لیس من اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ امام جائر کے سامنے جھک گیا، لَأُعَذِّبَنَّ میں ضرور بز ضرور اس کو عذاب کروں گا۔ سوال آپ کے اور میرے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ نمازی ہو، ممکن ہے روزہ دار ہو، اس کے روزوں کا کیا بنے گا، اس کی زکات کا کیا بنے گا، اس کی پوری زندگی کے حج کا کیا بنے گا، وہ حاجی صاحب تو ہر سال حج پہ جاتے تھے، انہوں نے تو چیریٹی کے بڑے بڑے سینٹر کھول رکھے تھے، بیواؤں کا خیال رکھتے تھے، وہ کتنے کورسز کرواتے تھے، وہ یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، وہ زکات دیتے تھے، وہ نمازی تھے، وہ اول وقت نماز پڑھتے تھے، نماز شب پڑھتے تھے، ان ساری نیکیوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے لَأُعَذِّبَنَّ ضرور بز ضرور ان کو عذاب کروں گا، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میرے لیے اہم چیز وہ خط ہے، میرے لیے اہم چیز وہ خیمہ ہے، میرے لیے اہم چیز وہ پرچم ہے کہ کھڑے کہاں ہو، یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں عبادتیں، یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں چیزیں، معیار یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے اوپر ایک معیار ہے، وہ ہو تو اس کے نیچے یہ ڈیفائن ہوں گی، وہ ہی نہیں ہے تو یہ ریت کے اوپر کھڑی ہوئی عمارت ہے، ایک ہوا کا جھونکا ان عبادتوں کی عمارت کو زمین پر گرائے گا، ایک موت کا جھونکا ان عبادتوں کی عمارت کو جو ریت کی بنیاد پہ کھڑی ہیں زمین پر گرائے گا، بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اسی سوال کا جواب کہ اس کی عبادتوں کا کیا ہوگا، نیکیوں کا کیا ہوگا، ارشاد وَإِن كَانَتِ الرَّعِيَّةُ، اگر یہ پبلک، یہ عوام جس کو میں عذاب کروں گا ضرور کروں گا، اور تمہارے ذہنوں میں یہ سوال ہیں کہ ان کی نیکیاں، عبادتیں، نماز، روزے اور یہ چیریٹی، یہ سب کچھ کہاں جائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ وَإِن كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً، اگر وہ اپنے اعمال کے اندر برا نیک ہی کیوں نہ ہو، متقی ہی کیوں نہ ہو، متقی انسان جس نے اس لائن کے اس سائیڈ پہ خود کو قرار دیا جدھر باطل کی ولایت قائم ہے، اس کا تقویٰ، اس کی نمازیں، اس کے روزے اس کو نہیں بچا سکیں گے، لَأُعَذِّبَنَّ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ دوسری طرف آئیے، جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے معیارات، اب یہ ذرا آپ اور ہمارے لیے ہے، وَلَأَعْفُوَنَّ، وہی لام، وہی نون، وہی دو تاکیدیں، شدت تاکید اور اس کے بیچ میں اف، مغفرت، بخشش، وَلَعَفُوَنَّا میں ضرور بِزَّرُور عَفُ کر دوں گا، معاف کر دوں گا، بخش دوں گا، مغفرت کر دوں گا، پردہ ڈال دوں گا، چھپا لوں گا، سینے سے لگا لوں گا، عَنْ كُلِّ رَئِيَّتٍ ہر اس پبلک، ہر اس عوام، ہر اس شخص کے گناہوں سے مغفرت کر لوں گا، چشم پوشی کر لوں گا، فی الاسلام میں جو مسلم رعیت ہے، دانت بے ولایت کل امام عادل من اللہ، جو اللہ کی طرف سے عادل امام کے سامنے جھکا ہوگا، گناہگار ہے یا نیک ہے یہ الگ بات ہے، آگے آ رہی ہے. سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ وہ جھکا کہاں ہے، خیمہ کون سا چنا ہے، پرچم کون سا چنا ہے، لائن کے کس سائڈ پر آیا ہے، جو خون سید الشہداء علیہ السلام سے پررنگ ہوئی تھی، جو غدیر میں کھینچی گئی تھی، اس لائن کے کس سائڈ پہ ہے، یہ اہم ہے. اگر حق والی سائڈ پہ آ گیا ہے، دیکھیں انسان ٹرین چڑھتا ہے نا، غلط ٹرین کراچی سے جانا ہے اس نے مثلا فرض کریں کہ اسلام آباد، اور وہ کوئٹہ اگر جاتی ہے، مجھے نہیں پتا کہاں کہاں جاتی ہیں ٹرینز، کوئٹہ جانے والی ٹرین پہ بیٹھ جائے تو جتنی اچھی ٹرین ہو وہ اس کو اسلام آباد تو نہیں پہنچائے گی، وہ تو کوئٹہ کی طرف جا رہی ہے. اور اگر وہ صحیح ٹرین پہ چڑھ گیا ہے، اب اس کے کپڑے میلے تھے، جو بھی مسائل تھے اس کے ساتھ، لیکن بالآخر ٹرین صحیح چن لی تھی، یہ ٹرین اس کو منزل تک پہنچا دے گی. ٹرین پہ چڑھ کے اس نے چوری کی ہے اندر، اس کو ٹرین کے اندر ہی سزا بھی دے لیں گے، ٹرین کے اندر ہی تھوڑی دیر کے لیے اس کا کھانا بھی بند کر دیں گے، پھر دوبارہ اس کو ٹرین کے اندر آزاد بھی کر دیں گے، لیکن یہ ٹرین اس کو اسلام آباد پہنچا دے گی. ٹرین صحیح چننے کی ضرورت ہے. ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ دانت بے ولایت کل امام عادل، امام عادل کی ولایت کے سامنے جھکا ہوا ہے. لعفونا میں ضرور بالضرور اس کی مغفرت کروں گا، عف کروں گا، معاف کروں گا اس کو. اب پھر سوال وہی دہرائیے اپنے ذہنوں میں کہ ہو سکتا ہے گناہگار ہو، ہو سکتا ہے اس کے اعمال اچھے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب ہمارے ذہنوں میں سوال آنے سے پہلے دے دیا. وہ امکانت رعیتوں فی انفسہا ظالمتن مسیا، چاہے وہ اپنی ذات کے اندر ظالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنی ذات کے اندر گناہگار ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو معاف کر دوں گا. اب یہ معافی کیسے ہوتی ہے؟ اس کے طریقے مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ ولایت کے صدقے میں، امامت کے صدقے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ماننے کے صدقے میں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے دل میں ہونے کے صدقے میں، صلوات بھیجیے ان ہستیوں پر، ایک اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، اس کو مرنے سے پہلے توبہ نصیب کر دے گا، کسی بھی ذریعے سے اس کی کوئی نیکی اس کو غالب کر دے گا اس کی برائیوں پہ، کوئی نہ کوئی طریقہ، اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا وسیع ہے، اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود اپنے لیے بھی اور ہمارے بیٹے، بہن، بھائی، گھر والے، ان کے لیے بھی اللہ کے اس پیغام کو پہنچائیں کہ دیکھیں ڈائریکشن سیدھی کر لیں، اس کے بعد اگلے مرحلے سارے ٹھیک ہوتے رہیں گے. ایک نقطہ آخری، ایک جملے میں، ان روایتوں کو پڑھنے کا قطعاً کوئی یہ مقصد نہ لے کہ گناہگاروں کو کھلی چھٹی ہے. دوسری روایتیں انہی ہستیوں سے ہیں، دل ہلا دینے والی روایتیں، وہ اپنی جگہ برقرار ہیں، وہ اپنی جگہ ساری حقیقتیں موجود ہیں. کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے گناہوں کے لیے، کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے معصیت کے لیے. یہ تو وہ آخری کیس ہے کہ اگر کوئی بہت بدبخت تھا جس نے شرمندہ کروا کے رکھ دیا اہل محشر کے سامنے کہ مانتا ادھر تھا، انداز ادھر والوں کے تھے، اب چونکہ ادھر تھا اور صحیح رست ادھر سوار ہو گیا تھا حقیقی سفینے کے اوپر، اب کسی طریقے سے بچایا تو ہے اس کو توبہ کی توفیق دے کے یا کچھ بھی کر کے اس کے ساتھ، لیکن اہل محشر کے سامنے اگر کوئی نمازی ہو، روزہ دار ہو، نیک ہو، با عمل ہو، با کردار ہو، اس کو بہشت میں لے جانے کا کتنا لطف آئے گا ان فرشتوں کو، اور ان جیسوں کو لے جانے کے لیے کتنی ان کو اذیت ہوگی. لے تو جائیں گے لیکن نہ اپنی اذیت کا سبب بنے ہم لوگ، نہ ان بیچارے فرشتوں کو اذیت میں ڈالنے کی کوشش کریں. وہ رستہ اپنائیں کہ جس میں آسانی سے بہشت میں لے جایا جا سکے. اب یہاں واقعات بھی تھے ذہن میں کلک کیے لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. دعا مانگتے ہیں پروردگار سے کہ ہمیں حقیقی سفینے پر سوار ہونے کی توفیق عطا فرما, اور اس حقیقی سفینے پر سوار ہو کر اس کے تقاضوں کے مطابق اعمال انجام دینے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بلند صلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سوال ہے, یہ آپ نے پانچ جو عہدے حضرت ابراہیم,
تھوڑا سا مائک قریب کیجیے گا, باہر سے رکشا کی بھی آواز ہے.
میں نے کہا کہ یہ جو پانچ عہدے آپ نے ذکر کیے نا
جی
حضرت ابراہیم کے, تو اس میں سب سے پہلے عبد, پھر آپ نے بتایا نبی, پھر رسول, پھر خلیل, پھر امام. تو خلیل کا مرتبہ اس کا مطلب رسول سے بھی زیادہ ہے, اور خلیل کا مطلب کیا ہے کچھ ذرا وضاحت کر دیں گے؟
اس کی حقیقتیں تو مجھے معلوم نہیں ہیں کہ وہ کیا قرب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پروردگار کے ساتھ, لیکن بہت لگاؤ تھا, بہت قرب تھا. ایسا قرب تھا کہ باقی انبیاء کو بھی قرب خدا حاصل ہوتا ہے. معصوم ہیں, رسول معصوم ہوتے ہیں, وہ بھی خلت کے مقام پر ہیں, وہ بھی اللہ کے قریب ہیں, لیکن ان کا قرب کوئی بہت ہی خاص اور نرالا تھا. اس لیے الگ سے اس کو باقاعدہ ایک عہدہ یا باقاعدہ ایک مقام, عہدے سے زیادہ بہتر ہے مقام کیا لیں, ایک مقام کے طور پہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا یہاں پہ خلیل اللہ ہونا. یہ باقیوں کی نفی نہیں کرتا ہے, باقی جو انبیاء اور رسل ہیں وہ بھی اللہ کے قریب ہیں, وہ مقام عصمت پر ہیں, وہ بڑی ہستیاں ہیں, تبھی اللہ کے نمائندے ہیں. لیکن ہر شخص برابر نہیں ہے, ہر شخص کا عہدہ ایک جیسا نہیں ہے, تمام انبیاء بھی ایک جیسے نہیں ہیں اپنے لیولز کے اعتبار سے, اور تمام انسان بھی ایک جیسے نہیں ہیں. اب وہ اس کی حقیقتیں بیچ میں کیا تھیں, اس ریلیشن کی کیفیتیں کیا تھیں, وہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے, مگر کہیں کسی روایت میں مل جائے تو الگ بات ہے.
السلام علیکم.
اگر وعلیکم السلام.
سوال ہے, ایک تو یہ کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ عبد ہونا, اس کے بعد اگلا درجہ نبی ہونا, پھر رسول ہونا, پھر خلیل اللہ ہونا, اس کے بعد پھر امام ہونا, تو حضرت ابراہیم کے بارے میں تو معلوم چل گیا کہ وہ ان کے امامت ملی ہے, سرایت کے ساتھ آ گیا. اس کے علاوہ کہ باقی کے تمام اولی الازم انبیاء جو ہیں, اس سب کے سب بھی امام رہے ہیں یا مخصوص رسول؟
جی جی جی.
اور دوسرا سوال یہ کہ اسی حدیث کو جو آپ پڑھ رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ وہ ہوتا جو خدا خود دیتا ہے اس کے لیے جال کا لفظ استعمال کرتا ہے, اور اس سے پہلے والوں میں اتخذہ کا کوئی لفظ تھا, تو ان دونوں کے معنی کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیجیے.
پہلے کا جواب تو میں نے وہیں عرض کر دیا کہ ایسا ہی ہے, اور بھی انبیاء ایسے ہیں, رسول ایسے ہیں کہ جو امام تھے, اور پھر یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آگے جاری رہا ہے. فرق اس میں فی الحال لغوی تو بڑا سادہ سا ہے, مثلا اتخذہ اخذ کرنا, قرار دینا, ان کو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے خلت کے مقام پر مان لیا کہ ہاں یہ خلیل اللہ ہیں, یہ عہدہ دے دیا, یہ مقام دے دیا ان کو, نبی ہونا قرار دے دیا کہ یہ نبی ہیں, رسول ہیں. یہ جو میں نے ایک اشارہ کیا تھا جعل کے بارے میں, اس کے پیچھے ایک آیات میں ایک جس کو کہہ لیں آپ ایک غور و فکر سابقہ تھا, جس کی بیس پہ جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی مقامات الہیہ نظر آئے اور ان کے بارے آیات ملیں قرآن مجید کے اندر, استثناء ممکن ہے ہو, لیکن مجھے ہر جگہ جال کا لفظ نظر آیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا, وہاں پر بھی جال کا ہے لفظ کہ میرے لیے وزیر قرار دے ان کو. وزارت ایک عہدہ الہی ہے. اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خلافت کا لفظ ہے, تو خلافت کے لیے بھی جعل کا لفظ آیا قرآن مجید کے اندر. اسی طریقے سے انبیاء کے لیے بھی جعل کا. تو ابھی جتنے بھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں انبیاء جن کو نبی بنایا اللہ تعالیٰ نے جعل کے لفظ سے اس کو بیان کیا, رسولوں کے لیے جعل کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, عہدہ امامت کے لیے جعل کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جعل خاص وہ انداز ہے کہ جو خود خدا کے ہاتھ میں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور خود خدا کسی کو قرار دیتا ہے عہدے پر اور کوئی قرار نہیں دے سکتا. یہ اس لفظ جعل سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے.
السلام جناب. اشعار تو منافقین نے بھی کفار مشرکین نے بھی ائمہ تحریمین علیہ السلام کی شان میں کہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ قیام پاکستان سے پہلے ایک مجتہد یہاں ہندوستان میں آئے تھے, پھر اہل علم کی ملاقات گئے تھے ان سے ملنے کے لیے, تو ہمارے علامہ اقبال سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور دونوں کے درمیان بڑا بحث مباحثہ رہا. اس مباحثے کے باوجود علامہ اقبال وہی کے وہی رہے, انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور اشعار علامہ اقبال کے دیکھیے کیسے, اللہ اکبر کیسے اشعار ہیں, اشعار ہیں. یہ منافقین کفار مشرکین جنہوں نے محمد آل محمد کے شان میں بڑے اچھے اچھے اشعار کہے, یہ کون سی جنت میں جائیں گے؟ یہ تو نجس لوگ ہیں. اگر میں صحیح ہوں تو بتا دیجیے.
ایک معاملہ ہے کفار کا, ایک معاملہ ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں کے اندر جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے لیکن مسلمان ہے, لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے, محمد الرسول اللہ بھی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ, تو وہ خود ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت جو رہی ہے بالکل واضح ہے کہ ان کے ساتھ جو انٹریکشن تھا ائمہ اطہار علیہ السلام کا, وہ ایز اے مسلم اس کو لیتے تھے, ایز اے کافر نہیں لیتے تھے. دینی اور شرعی اعتبار سے مسلمانوں والا انٹریکشن رہا ہے اور یہ سیرت واضح ہے ہمارے لیے. وہ معصیت کار ہے, گنہگار ہے, اللہ اور رسول کا مجرم ہے, لیکن کافر نہیں ہم اس کو کہہ سکتے چونکہ ہمارے پاس ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت موجود ہے. باقی دیکھیں یہ روایت آپ کے سامنے ہے, جواب اس میں آ چکا ہے. قیامت کا دن جانے, اللہ جانے, اللہ کا کام جانے, دنیا میں ہم نے انٹریکشن کیسے کرنا ہے. ہم قاضی اور جج نہیں ہیں, ہم ججمنٹ نہیں کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں بھی. ہمیں جتنا ایک بتایا گیا ہے شریعت کے اندر ہم نے اسی کے مطابق پیش آنا ہے. مومن ہے تو مومن ہے, مسلمان ہے تو مسلمان ہے, اس کا ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی جائز ہے, اس کے ساتھ دوستی بھی جائز ہے, رشتہ داری بھی جائز ہے. شرعی احکام ہم نے وہی لینے ہیں جو شریعت نے دیے ہیں. یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ججمنٹ اللہ کا